ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی. آپ سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو کہا کیا؟ ان اتبع، کہ تو پیروی کر. اتبع، پیروی کر کس کی؟ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی کریں، ان جیسا بنے، ان کے رستے پہ چلے. حالانکہ آپ کا تو اپنا مقام اتنا بلند ہے، لیکن آپ کے لیے بھی کس کو اسوہ حسنہ بنا دیا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. کتنا بڑا مقام ملا. وما کان من المشرکین، پھر وہی بات، مشرکین میں سے نہ. یہ حنیف کی اپوزٹ بات ہے نا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست قرار دیا، اور یہاں پر بہت زبردست خراج تحسین ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ. اللہ نے ان کو اپنا دوست قرار دیا، اور ان کی اطاعت اور شکر گزاری کی وجہ سے ایک امت قرار دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے طریقے پر چلنے کو کہا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعزاز کیسے ملا؟ سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالی نے ان کو اپنا دوست بنا ہی لیا تھا، تو وقتاً فوقتاً اتنی آزمائشیں کیوں ڈالی؟ یہ اس لیے تھا کہ ان کی دوستی کسی عام ہستی سے نہ تھی، بلکہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی سے تھی. وہ سب سے بہتر جانتا تھا کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسی حقیقت کا اعتراف کر لیا، اور اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے سپرد کر دیا، اسلمت لرب العالمین. لہذا اللہ کی طرف سے جب کوئی مشکل بھی آتی، تو وہ اللہ ہی کی طرف سے رجوع کرتے، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کی کیسی محبت ہے کہ آپ بار بار مجھ پہ آزمائشیں ڈالتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائشوں کی بھٹی سے نکال کر خالص سونا بنا دیا. جتنا بڑا امتحان تھا، اتنی ہی بڑی جزا دی کہ دنیا کا امام بنا دیا. معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ساتویں آسمان پر ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب، عرش کے قریب. تو اگر ابراہیم علیہ السلام پر اتنی آزمائشیں نہ آتی، تو یہ درجے کیسے بلند ہوتے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، انہیں اپنا دوست بناتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے باوجود اللہ کی طرف سے آزمائشیں بار بار آئیں. کبھی اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میرے پیارے بندے کو مکہ والے اتنے ستا رہے ہیں، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی کوڑا پھینکتا ہے، کوئی تانے دیتا ہے، کوئی دھمکیاں دیتا ہے، تو ایسا کریں کہ کل سے گھر بیٹھ کر ہی عبادت کر لیا کریں. ان نافرمانوں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، انہوں نے تو ماننا ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور آپشن دے سکتے تھے کہ میرے دوست کو اتنا ستایا جا رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ان لوگوں کے پاس جانے کی، آپ اپنے گھر بیٹھے یا آرام فرمائیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا کبھی نہیں کہا، بلکہ ہر جگہ صرف تسلی دی ہے کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ساتھ ہی عمل کرنے کو کہا ہے. ایسا کیوں کہا؟ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، اور پھر ہم سب کو آپ کی اتباع کے لیے. چنانچہ ہم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی دوستی حاصل کرے، وہ اطاعت کے ساتھ ساتھ عملی تبلیغ پر بھی توجہ دے، اور حق بات سے نہ رکے، اور اس کے نتیجے میں جو مشکلات آئیں ان کی پرواہ نہ کرے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں محبتوں کے معیار بالکل الٹ ہیں. اگر ماں کی بچوں سے محبت ہے، تو وہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے، بچے چھوٹے ہوں تو ان پر رحم کھاتے ہوئے انہیں نماز نہیں سکھاتی. ہاں، کمپیوٹر بے شک سیکھ لیں، چاہے آنکھیں خراب ہوں. چلے، اگر کوئی ماں نماز سکھا دے، تو صورتوں میں صرف صورت اخلاص سکھائے گی کہ بچے کے ذہن پہ بوجھ نہ پڑے. شاید کچھ اور صورتیں بھی سکھا دے اگر خود بھی یاد ہو. اس کے بعد اگر بچہ نیند کی شکایت کرے، تو عشاء اور فجر تو ویسے ہی معاف کر دیتی ہے، لیکن اگر بچوں نے اسکول کا ٹیسٹ دینا ہو، تو سونے پر پابندی لگ جاتی. روزہ رکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ بچوں نے تو اسکول بھی جانا ہوتا ہے. چنانچہ ماں کی محبت کا تقاضا ہے کہ بچوں کے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اور وہ جتنا عمل کر سکتے ہیں کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی غفور و رحیم. استاد کو بھی اپنے شاگرد سے خاص محبت ہونی چاہیے. خاص طور پر اسلامیات کے ٹیچر کو اسے دیکھنا چاہیے کہ اگر بچے کو نصاب میں شامل چند صورتیں یاد نہیں ہو رہی تو زبردستی نہ کرے، اس کے بغیر ہی پاس کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی رحم کرتے ہیں، رحم کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. ہاں، حساب کی ٹیچر، میتھس کی ٹیچر کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اسے چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ماں باپ کو بچے کی کارکردگی کے متعلق بتاتی رہے. آخر بچے نے ایک دن زمانے کی دوڑ میں تو شامل ہونا. اب آتے ہیں الہدا کے ٹیچرز کی طرف. چونکہ یہ ایک اسلامی ادارہ ہے تو اس کے اساتذہ کو چاہیے کہ ہر وقت اسٹوڈینٹس سے پوچھ کر ٹیسٹ رکھوایا کریں. کیا ہوا اگر اسٹوڈینٹس نے جی اے یا ایم اے کر رکھا ہے، وہ تو دنیاوی علوم تھے، ان کے لیے تو راتوں کو جاگ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے. جو مضمون سمجھ نہیں آتے ان کے سمجھنے کے لیے دن رات کوشش کی جا سکتی تھی، لیکن یہ علوم القرآن، سیرت اور قرآن اور گرامر اور یہ سب چیزیں، ان میں اسٹوڈینٹس کی مرضی کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی امتحان لینا چاہیے، ورنہ ان پہ بوجھ ہو جائے گا اور پھر اللہ رحم کرنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد ہمیں اللہ سے محبت کا بھی دعویٰ ہے. اس کے لیے ہم مارے بندے نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں اور پھر یہ الہدا کا کورس بھی تو کر رہے ہیں، لیکن اگر ٹیسٹوں میں اچھے نمبر نہیں لے رہے تو کیا ہوا؟ اب ذہنوں پہ اس سے زیادہ کیا بوجھ ڈالیں؟ ویسے بھی اللہ غفور الرحیم ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمارے ہی لیے غفور الرحیم ہے. ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غفور الرحیم کیوں نہ تھے؟ ثم من بعدها لغفور الرحیم، من بعدها لغفور الرحیم. واقعی ہم محبت کا معنی الٹ سمجھتے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں؟ سپائل کرنا. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ. انما بے شک جعل فرض کیا گیا، بنایا گیا، رکھا گیا. السبت ہفتے کا دن. علی الذین ان لوگوں پر، اختلفوا جنہوں نے خلاف ورزی کی اس میں. تو یہ کیا چیز ہے اور سبت کیا ہے اور اختلاف کی نوعیت کیا تھی؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا تھا، لیکن بنو اسرائیل نے کیا کیا؟ اختلاف کر کے ان کی بات سے ہفتے کا دن تعظیم اور عبادت کے لیے پسند کیا. یہ جمعہ نہیں ہفتہ، جیسے ہم چھٹی کے لیے کبھی جمعہ رکھتے ہیں، کبھی اتوار رکھتے ہیں. تو بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا تھا؟ جمعے کا دن چھوڑ کے ہفتہ پسند کیا. فرمایا کہ انہوں نے خود ہی پسند کیا تھا. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اس میں انہوں نے اختلاف کیا، ایک معنی اس کا ہی بنتا ہے. دوسرا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تعظیم کے لیے ہفتے میں کوئی ایک دن مقرر کر لو جس میں اختلاف ہوا. یہود نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ہفتے کا دن، نصارہ نے اتوار کا مقرر کر لیا، اور جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا. تیسری بات یہ ہے کہ نصارہ کے اتوار کا دن یہود کی مخالفت کے جذبے سے مقرر ہوا. نصارہ نے اتوار کیوں مقرر کیا؟ کیونکہ یہود نے سیٹرڈے کر لیا تھا، اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوا ہے. اس کا ذکر حدیث میں بھی ہے بخاری کی. پھر یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ سب کا دن جو اللہ نے عبادت اور تعظیم کے لیے مقرر کیا، انہوں نے اس میں حد سے بڑھ کے اپنے لیے پابندیاں مقرر کر لی. یعنی یہ پابندیاں جو تم سبت کے دن میں پاتے ہو یہ اصلا نہ تھی. اب ایک اور اینگل سے تفسیر ہو رہی ہے، ان نماز السبت علی الذین اختلفوا فیہ. اختلفوا فیہ کا مطلب کیا ہے؟ سب کے خود ساختہ قانون جو انہوں نے بنا لیے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے وہ چیزیں ان پر مسلط کر دی اور پھر وہ ان کی پابندی نہ کر سکے اور بچیاں پکڑنے چلے گئے. آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ اپنے اوپر سختی مت کرو، دین کے معاملے میں سختی نہ کرو ورنہ تم پر سختی کر دی جائے گی. تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ انہوں نے اپنے لیے خود ساختہ پابندیاں ایجاد کر لی. کیا نفسیات ہوتی ہے کہ اپنے اوپر زائد اور ضرورت پابندیاں لگاتے چلے جانا اور وہ پابندیاں جو اللہ نے نہیں لگائی ہوئی. مثلا اب آپ کہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے, نماز کبھی کبھی پڑھا کرو, اتنی نمازیں نہ پڑھا کرو, اپنے اوپر سختی مت کرو, یہ معنی نہیں ہے اس کا. اس لیے یاد رکھیے سختی کیا ہے, یہاں سختی کی ڈیفینیشن کیا ہے, ہر وہ حکم جو اللہ کے حکم سے بڑھ کر ہو, اس سے زیادہ ہو. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے وہ ہمارے لیے سختی نہیں ہے, وہ دراصل کیا ہے, ہماری ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص بیمار ہے تو ڈاکٹر اس کو دوا دیتا ہے کہ یہ ایک ٹائم پر ایک چمچ دوا پی لو, اور وہ کہے میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں دو پی لیتا ہوں. تو وہ اپنی عقل جب استعمال کر رہا ہے صحت مند ہونے کے لیے, ہمارے جاننے والے ان کی والدہ کو ناک کے قریب کینسر ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی, تو وہ ریئر ہوتا ہے نا اور جگہ کہتے کہتے کہ ان کو سائنسس تھا, دوا دی ڈاکٹر نے ناک میں ڈالنے کے لیے, انہوں نے اس کثرت سے ڈالنا شروع کر دی کہ وہ جلدی آرام آ جائے. وہ اتنی زیادہ دوا انٹیک ہو گئی کہ ایک اور چیز میں بدل گیا سب کچھ. تو بعض اوقات ہم لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ جلدی ٹھیک ہو جائے, یا اور اسی قسم کے کچھ وجوہات ہم تلاش کر لیتے ہیں اس رستے سے ہٹنے کے لیے جو ہمارے لیے اصل میں مقرر کیا گیا, اور اس میں ہم اپنا فائدہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. دین کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مثلا ہر نماز میں کچھ فرائض مقرر کیے, جیسے صبح کی نماز میں بس دو فرض ہیں, ظہر میں چار فرض ہیں, عصر میں چار فرض ہیں, مغرب میں تین فرض ہیں, عشاء میں چار فرض ہیں اور بتر. اب آپ دیکھیں کہ سنتوں میں سے کچھ سنتیں ایسی جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑی, جیسے فجر کی سنت کبھی نہیں چھوڑی, نہ سفر میں نہ حضر میں, نہ بس قضا بھی ہوئی تو اس کو پڑھا گیا. لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ جو کبھی کبھار آپ نے پڑھی, جیسے غیر موقع جن کو آپ بولتے ہیں. یہ جو نوافل ہم نے لگائے ہیں نا نماز کے ساتھ, یہ نماز کا حصہ نہیں ہے, یہ حصہ نہیں ہے. یہ بعد میں علماء نے یہ کہا کہ لوگ عام طور پہ تو نفل نہیں پڑھتے, چلو نماز پڑھ رہے تھے تو ساتھ کچھ کچھ نفل بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بھی پڑھتے رہیں. مثلا ظہر کی نماز میں آپ دیکھیں بعد میں دو نفل پڑھے جاتے ہیں, یا مغرب میں پڑھے جاتے ہیں, اور یہ بھی شرط نہیں کہ دو ہی پڑھیں, آپ بے شک دس پڑھیں, لیکن وہ فرض کا حصہ نہیں ہے. اصل نماز فرض ہے, سنتوں کی بہت تاکید ہے, اور اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ جیسے جن جو دن میں بارہ سنتیں پڑے گا اس کے لیے جنت میں گھر کا وعدہ ہے, یعنی فرض نماز کے علاوہ. اور یہ کس لیے ہے کہ فرض میں اگر کوئی کمی کو تاہی ہو جائے تو وہ پوری ہو جائے, لیکن اصل نماز فرض ہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا کیا کہ وہ مثلا ظہر کی بارہ رکعتوں کو اپنے اوپر بارہ کی بارہ فرض کر لیں. مثلا ظہر کی جو چار سنتیں ہیں اس کے بارے میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آپ نے دو بھی پڑھی ہیں, دو نماز سے پہلے دو بعد میں. ہمارے یہاں اس کا کوئی کانسیپٹ ہے, اس بات کی بھی کوئی زبان بھی نہیں کھولنے دیتا کہ نہیں نہیں تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو, دین سے ہٹا دیتے ہو. کسی طرح وہ نماز پڑھ ہی رہے تھے, اب تم نے یہ بھی کہہ دیا کہ چلو اس میں بھی چھٹی کر لیں گے, اور پھر اعتراض کریں گے دیکھو نا جب سے تم نے کہا نا تو کوئی چار پڑھتا ہی نہیں, حالانکہ میں خود چار پڑھتی ہوں, کبھی دو بھی پڑھ لیتی. اب ایک رخصت ہے تو لوگوں کو بتانی چاہیے نا, کیوں نہیں بتاتے, تاکہ لوگ دین کے اندر تو رہے, ورنہ کیا ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں, وہ ساری چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بارہ کون پڑھے ساری چھوڑو, دیکھا جائے گا جو ہوگا. اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں یہود کے علماء نے لوگوں کے اندر نیکی تقویٰ کی کثرت کرنے کے لیے کچھ ایسی پابندیاں اور لگا دی تھیں کہ جن کو فرض کے درجے میں لے لیا گیا تھا. اور اس سے ادھر ادھر ہونا خارج از دین قرار دیا گیا. جو یہ نہیں کرے گا دین سے نکل گیا. آج یہی سمجھا جاتا ہے نا. ایسے جیسے وتر میں بھی رخصت ہے, جیسے ایک پڑھ سکتے ہیں, تین پڑھ سکتے ہیں, پانچ بھی پڑھیں کبھی. لیکن ہم نے ایک جو پیٹرن عام سادہ بنا لیا تین کا, تو نہ ہم اس سے نیچے جاتے ہیں نہ اوپر جاتے ہیں. اب اگر کہیں کوئی ایک پڑھے اس کی نماز ہی نہیں. اچھا, اب یہ جو رخصتیں ہیں, مثلا اگر آپ بچوں کو کہنے کہ ایک پڑھ لو, پڑھو صحیح نماز, ایک پڑھ لو, کیونکہ گھبراتے ہیں نا, سونے کا وقت ہے, اتنی لمبی نماز کون پڑھ. لیکن ساتھ ساتھ آپ ایسی ان کی تربیت کریں کہ وہ نوافل بھی پڑھے تو شوق سے پڑھے, مارے بندے نہ پڑھے, ان پر بوجھ نہ ڈالیں. یہ صرف بطور مثال ایک بات میں کر رہی ہوں. اسی طرح ایک شخص آیا کہنے لگا کہ مجھے روزے رکھنے ہیں, اور میں تو سارا مہینہ روزے رکھنا چاہتا ہوں, صائم الدہر ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں, ہر مہینے کے تین روزے رکھ لو, وہ ایام 20 کے, اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. تم نے اگر یہ تین کی پابندی کر لی نا, گویا تم نے سارا مہینہ روزے رکھے. آپ نے اس کو نہیں رکھنے دیے سارے مہینے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہ غافل ہو جائے گا گھر والوں کی ضروریات سے اور اپنے فرائض سے اور باقی چیزوں سے, کیونکہ انسان برداشت نہیں کر سکتا اتنا کچھ. اسی طرح ہر معاملے میں, تو اگر ہم دین کو دیکھیں تو ہمارے دین میں اتنی وسعت ہے, اتنی سہولت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السهلۃ. انما, بے شک, بعثت, میں بھیجا گیا ہوں, بالحنیفیت, آسان یکسو دین کے ساتھ, دین حنیف کے ساتھ, السمحہ, جس میں بڑی وسعت ہے, السہلہ, جو بڑا آسان ہے, پریکٹیکل ہے, جو کیا جا سکتا ہے, جو کسی پہ بوجھ نہیں ہے. آپ اپنے روزمرہ کے کاموں کے ساتھ اس دین کو لے کر چل سکتے ہو. لیکن جہاں ہم پسندیدہ چیزوں کو, اچھی چیزوں کو فرض کے درجے میں لے آئیں گے, لازم کر دیں گے, اور جو اس سے سر منہ انحراف کرے اس پہ گمراہی کے فتوے لگائیں گے, تو وہ دین عمل کے قابل ہی نہیں رہے گا. تو مشکل, آپ کو پتہ ہے کہ اگر پانی کم ہو تو صرف ایک دفعہ آپ ہاتھ دھو کے, ایک دفعہ منہ دھو کے, ایک دفعہ بازو دھو کے, ایک دفعہ پاؤں دھو کے آپ کا وضو ہو سکتا ہے. ایک کپ سے جو مگ ہوتا ہے عام طور پہ نہانے والا, اس سے آپ کا پورا وضو ہو سکتا ہے. اچھا, ہم اگر ایک مگ پانی دیکھیں ہم کو کافی نہیں, ہم کہتے وضو تو ہو ہی نہیں سکتا. جب وضو نہیں ہو سکتا, ہم اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے وضو نہیں ہو سکتا تھا, نماز ہی چھوڑ دیں گے. پھر اسی طرح کہ نہیں پانی تو تیمم کر لو, نہیں ہمارا دل نہیں مانتا, کوئی تسلی نہیں ہوتی تیمم پر. اصل میں یہ جن چیزوں کو ہم نے پہلے دین میں فرض کا درجہ دیا, پھر اس کی پابندی نہ کر سکے, پھر اس میں اختلاف کر لیا, اب معاملہ خراب ہو. یہود کو اللہ نے سزا دی تھی اس چیز کی. انہوں نے کیا کیا, نیکی اور تقوی کے اظہار کے لیے کچھ ایسی چیزوں کو دین کے اندر کھینچ لائے جو اصل میں دین نہ تھی, پھر ان کی پابندی نہ کر سکے, ان کے خلاف جانے لگے. اللہ نے کیا کیا, وہ ان کے اوپر پابندیاں لگا دی, کرو اب کر کے دکھاؤ, نہیں کر سکے. فرمایا, وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون, جن معاملوں میں اختلاف کرتے رہے. ان اختلافات کا فیصلہ کون کرے گا؟ خود اللہ تعالیٰ کرے گا. ادعو الی سبیل ربک, بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف, بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, حکمت کے ساتھ, عمدہ نصیحت کے ساتھ. وجادلہم, اور جھگڑو ان سے, باللتی, ساتھ اس طریقے کے, ہی احسن, جو زیادہ اچھا ہے. جھگڑا کرنا ہو تو بھی خوبصورتی سے کرو. ان ربک, بے شک تیرا رب, ہوا عالم, وہ زیادہ جانتا ہے. کس بات کو؟ بمن اس کو جو دل عن سبیل بھٹک گیا اس کے راستے سے، وہو اعلم بالمہتدین اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو، ہدایت یافتہ لوگوں کا بھی اس کو خوب پتا ہے اور بھٹکنے والوں کا بھی، جو جو کچھ کرے گا وہ سب جانتا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر تم بدلا لو، فَعَاقِبُوا تو بدلا لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ جتنی تم پر زیادتی ہوئی. اگر تم نے بدلا لینا ہے نا، فَعَاقِبُوا تو بدلا لے لو، لے سکتے ہو. یہ نہیں کہا ضرور لو، عاقبو یعنی فَعَاقِبُوا کتنا، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ جتنی تم پر جاتی ہوئی بس اتنا، کیونکہ آگے ہے نا وَلَئِن صَبَرْتُمْ اور اگر تم نے صبر کیا، لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ تو وہ اچھا ہے صبر کرنے والوں کے لیے. یہاں حکم ہے بدلہ لینے کا، لیکن اب آپ کو کانٹیکسٹ میں سمجھ آ گئی ہے نا بات. آپ کا سوال تھا نا ہمیں کیسے پتا چلے گا، یہ رخصت ہے، لے سکتے ہو، اجازت ہے، اباحت ہے، پرمیسیبلٹی ہے یہاں پر، لیکن کتنا، بس اتنا جتنا تم کو تکلیف دی گئی، جتنی تم پر زیادتی کی گئی. اور اگر صبر کر لو، نہ لو بدلہ، لہو خیر وہ زیادہ اچھا، کس کے لصابرین صبر کرنے والوں کے لیے. عقوبت کا لفظ اردو میں آتا ہے سزا کے معنوں میں، تو مراد کیا ہے کہ اگر تم سزا دو کسی کو، لیکن بدلے میں سزا دینا مراد ہے. فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَاصْبِرْ اور صبر کرو، اور صبر وَاصْبِرْ اب یہ کون سا، اب صبر کرو، صبر اس میں رخصت نہیں کہ کرو یا نہ کرو، کرو. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور نہیں صبر تیرا مگر اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی توفیق سے. اور صبر کوئی کرے گا کب، جب اللہ کی توفیق ہوگی. اور اللہ کی توفیق کب ہوتی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ اور جو صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا. مَنْ يَتَصَبَّرْ یصبرہ اللہ جس کی مثال کیا ہے، روزہ. اچھا روزہ نہیں ہوتا نا تم سوچتے ہم روزہ نہیں رکھ سکیں گے، بڑا مشکل ہے، لیکن جب رکھ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، نک جاتا ہے نا. کتنے لوگ مرے آج تک روزے سے؟ آپ نے سنا ہو کہ آج اس سال رمضان میں اتنے لوگ روزے سے مرے تھے؟ نہیں، ہارڈلی کوئی ہوگا. اور اس کے کئی اور ریزن ہوتے ہیں، خالی روزہ سے کوئی نہیں مرتا. تو یہی اس کی مثال ہے. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ تیرا صبر اللہ کی توفیق سے ہوگا. وہ کب توفیق دیتا؟ جب تم کوشش کرو گے. تو ہدایت کس کو دیتا؟ جو مانگے گا. صبر کس کو دیتا؟ جو کرے گا، جو کرنے کی کوشش کرے گا. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ اللہ کا وعدہ ہے، جو کرنا چاہے گا اللہ اس کو دے دے گا، اور جو نہیں کرے گا دھارے مارے گا تو پھر اللہ بھی توفیق چھین لے گا. اور اس کے لیے پریکٹیکل لائف میں آپ مثال روزے کی دیکھ سکتے ہیں. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور ان پہ غم نہ کرو، ان پہ مت غم کھاؤ. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اور نہ تنگی میں پڑو اس سے جو یہ چالیں چل رہے ہیں. ان کی چالیں، ان کی مکاریاں سن کے دل تنگ نہ ہوا کرو. مکہ میں کیا کرتے تھے؟ وہ والی آیت یاد کرے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ لِيُخْرِجُوكَ أَوْ لِيَقْتُلُوكَ. یہی چالیں چل رہے تھے. ذرا سوچیے، تھوڑی دیر آپ بیٹھیں گے، کوئی آپ کو بتائے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پلان کر رہے ہیں آپ کو قتل کرنے کا؟ کوئی آپ کو آ کے یہ خبر دے، آپ کیسا محسوس کریں گے؟ کوئی آ کے آپ کو بتاتا اچھا ایسی باتیں کیسے بتائی جاتی ہیں؟ ایسے کوئی بھری مجلس سے تھوڑی آ کے آپ کو کہتا ہے کہتے آپ سے ایک بات کرنی ہے، ذرا آپ الگ بات کریں. اسی وقت آپ سوچتے اللہ خیر کرے کہ الگ کون سی بات ہونے لگی. اچھا بیٹھ جائیں تسلی سے بات کرنے والی. اچھا بیٹھ گئے. آپ کو پتا ہے کہ لوگ کیا سازشیں کر رہے ہیں آپ کے خلاف؟ نہیں ہمیں تو کچھ خبر نہیں. وہ پلان کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی. اچھا مجھے قتل کیا شاید؟ یہ جو کیفیت ہے نا یہ سن کے کہ آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. اسی طرح آپ کو جیل میں ڈالنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. لیوس بتو کا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کی کہ ان کو پکڑ کے قید کر دیا جائے بس کہیں نہ جا سکے نہ آسے نہ ان سے کوئی ملے نہ کسی سے ملے. اگر کوئی آ کے آپ کو کہیں آپ کو بتائیں کہ کیا پلان ہو رہا ہے آپ کو پکڑنے والے ہیں. آپ خود سوچیں کہ آپ کا دل تنگ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہوگا نا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی کہ آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے ڈیپورٹ کر دیا جائے. سو یہ ساری باتیں انسان کو پریشان کرتی. فرمایا ولا تک فی ضیق دل تنگ بھی نہ ہوا کرو پرواہ نہ کرو جانے دو پریشان بھی نہ پریشانی بھی چھوڑ دو ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور. ولا تک فی ضیق مما یمکرون ان کی چالوں کی ان کی سازشوں ان کی مکاریوں ان کی فریب کاریوں کی پرواہ نہ کرو. کیوں؟ آخر فکر تو کرنی پڑتی ہے نا. کوئی رد تو کرنا پڑتا کوئی توڑ تو کرنا ہی پڑتا نا. فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا یقیناً اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. والذین هم محسنون اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محسن ہوتے ہیں احسان کرنے والے ہوتے ہیں نیکوکار ہوتے ہیں. اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوگی اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا اور جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے جس کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے اس کے لیے کیا مشکل ہے. لوگ جتنی چاہے چالیں چلیں جتنی چاہے سازشیں کریں جتنی چاہے مکاریاں کریں کوئی خطرہ نہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون تو پھر کرنے کا کام کیا؟ دو کام کرو تقوی اور احسان. تقوی اور احسان لیکن ہم یہ صرف ناموں کی حد تک کرتے ہیں عملی زندگی میں یہ نہیں رہا. تو ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. تقوی کیا چیز ہے؟ ظاہر اور باطن میں اس اللہ کا احساس کہ مجھے اس کو جواب دینا مجھے لوگوں کے سامنے سچا نہیں ہونا کیونکہ لوگ آج سچا سمجھیں گے پھر جھوٹا کہہ دیں گے پھر کچھ کہیں گے پھر کچھ کہیں گے. آپ کب تک صفائیاں پیش کرتے رہیں گے کہ آپ کون ہیں؟ جو جس کا جی چاہے سمجھے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہماری کوتاہی اور خرابی کہاں اس کی اصلاح کریں. اور اسی طرح احسان کا رویہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.